الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ وقال تعالی هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ ایسے حالات کو کہتے ہیں جس پر دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یا مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش ہو جائے دین پر عمل کرنا، تو حکم ہے کہ اس وقت تک ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور دین میں انسانی زندگی کے چھوں گوشے آ جاتے ہیں، یعنی عقائد، عبادات اور رسومات بھی، اور سیاست، معیشت اور معاشرت بھی۔ یہ پوری پوری انسانی زندگی وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو جائے اس وقت تک گویا لڑنے کا حکم ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 9، اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں وہ الفاظ ہیں ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق اور ایک سچے نظام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ غالب کر دیں اسے کل جن سے نظام پر۔ اور دو جگہ آیا ولو کرہ المشرکون، اور خواہ یہ غلبہ دین مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور ایک جگہ سورہ فتح میں آیا وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک مشن کے ساتھ بھیجے گئے تھے، وہ مشن نہ تو جنگ کرنا تھا اور نہ ہی امن قائم کرنا تھا، بلکہ آپ کا مشن دین کو غالب کرنا تھا۔ اس لیے جب اس مشن کے لیے جنگ کی ضرورت پڑی تو آپ نے جنگ کی، اور جب صلح کی ضرورت پڑی تو آپ نے صلح کے معاہدے کیے، لیکن اصل آپ کا بھیجنے کا مقصود کیا تھا؟ وہ غلبہ دین تھا جس نے آپ نے محض 21 برس کے اندر مکمل کر دیا۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ، یعنی کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند آیات اس حوالے سے کہ آگے جو موضوع آ رہا ہے اس میں ایک تو موجودہ حالات جو ہیں اس پر بھی بات ہوگی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کا کام کیسے کیا اس پر بھی انشاءاللہ آج بات کرنے کا ارادہ ہے۔ تو بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سعد رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ یہودی چار کام کرنا چاہتے ہیں، اور پہلا کار آرمگیڈون کا آغاز، یہ ایک عظیم جنگ ہے، اسے اب تیسری عالمی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں احادیث میں سے ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، ایک بہت بڑی جنگ جس میں گویا اسلامی جسم، انسانی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے وہ ہوں گے، تو یہ ہونا ہے۔ اور اس وقت جو تین بڑے مذاہب کہلاتے ہیں، جو تینوں الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، جولائزم، کرسچینٹی، اسلام، ان تینوں کے بڑے بڑے اسکالرس جو ہے متفق ہیں کہ ہم اینڈ آف ٹائم سے گزر رہے ہیں، گویا قیامت سے پہلے کے جو ہے آخری دور ہے، اور اس میں گویا یہ اس کی جو بڑی بڑی علامات ہیں قیامت سے قبل کی، اس میں یہ ایک بڑی جنگ بھی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے جنگوں سے ہمیشہ جو ہے فائدہ اٹھایا ہے اسرائیل نے۔ ورلڈ وار ون جو ہوئی تھی 1914 سے 1918 تک، اسی میں برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا فلسطین میں، اور پھر 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے تحت یہودیوں کو پہلی مرتبہ فلسطین میں جو ہے گھر بنانے کی اجازت دی گئی تھی اور وہاں زمین خریدنے کی نہیں اجازت دی گئی. پھر سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی 1939 سے 1945 تک, اور اس کے ہی دو سال بعد جو ہے اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کر دیا 1948 میں, اسرائیل کا قیام جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا. اب وہ ایک تیسری بڑی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ گریٹر اسرائیل کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. ابھی تو فلسطین میں بھی پورے فلسطین پر قابض نہیں ہے, لیکن اب ان کا پلان بالکل سامنے آ گیا ہے کہ وہ غزہ اسٹرپ جو 41 کلومیٹر لمبی ایک اسٹرپ ہے جس میں تقریباً 23 لاکھ فلسطینی رہ رہے ہیں, اسے انہیں بالکل خالی کرنا ہے. اور یہ شروع ہو گیا نارتھ سے ساری بلڈنگیں گرانا اور انہیں زمین سے برابر کرتے جا رہے ہیں. یعنی ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل اور حماس کے خلاف ہے, تو حماس تو صرف جو ہے وہ 30,000 نوجوان ہیں, تو انہیں پکڑنے کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجتے, وہ جگہ جگہ چھاپے مارتے اور حماس سے متعلق لوگ اریسٹ کر لیتے. لیکن طریقہ کار جو اسرائیل نے اختیار کیا وہ یہ کہ بومبنگ کر کے پوری پوری بلڈنگوں کو زمین بوس کرتا جا رہا ہے اور اسے کانکریٹ کا ڈھیر بناتا جا رہا ہے, اور نارتھ سے اس نے شروع کیا اور یہ ساؤتھ تک یہ پورا اسٹرپ وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کے سب کو زمین بوس کر دے. اب جو وہاں 23 لاکھ فلسطینی رہ رہے ہیں انہیں یا تو قتل کر دے گا یا اس وہ نکل کے بھاگ کے کہیں چلے جائیں. تو ہم جانتے ہیں ایجپٹ سے یہ ایک سرحد جڑتی ہے ان کی, اور ایجپٹ نے جو ہے وہاں پر ابھی اسے اوپن نہیں کیا, تو وہاں سے بھی لوگ مائگریٹ نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو لوگ وہاں قریب کے ہیں جو وہاں کے نیوز وغیرہ سے متعلق لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مستقل بارود اور خون کی بو ہے جو پورے اسٹرپ میں, غازہ اسٹرپ میں پھیلی ہوئی. اور یہ تقریباً 28واں دن ہے آج جنگ کو شروع ہوئے, اور اس میں پانی بند ہے اور کھانے کی سپلائی بند ہے اور بجلی بند ہے, اسپتالوں میں ادویات ختم ہو گئی ہیں, ٹانکے لگانے کے لیے سٹیچز ختم ہو گئے ہیں, اور اسی طرح آکسیجن تو اویلیبل ہی نہیں ہے. تو بہت برے حالوں میں اس وقت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل کا یہ پلان بھی سامنے آ گیا ہے کہ غازہ اسٹرپ کے ساتھ ساتھ وہ ویسٹ بینک سے بھی فلسطینیوں کو نکال رہا ہے, اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے شام میں انہیں بھیج دے گا یا اوپر لبنان ہے کہ وہاں وہ چلے جائیں, لیکن یہ بھی بارڈر سارے کلوز ہیں. تو ایک بڑا قتل عام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ڈیتھ ٹول تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, اور بہرحال سارے لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے یہ جینوسائڈ جو ہے وہ کنٹینیو ہے. اور یہ پلان چھپا ہوا نہیں ہے, اب میڈیا پر آ گیا ہے کہ پورے فلسطین کو اب اسرائیل خالی کر اور وہاں دوبارہ پھر تعمیر کرے گا, اور ظاہر ہے کہ دوبارہ وہاں فلسطینیوں کو آباد ہونے کا موقع نہیں ملے گا, اب اسرائیل اس پورے حصے پر قبضہ کر لے گا. تو جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پہلا کام جو اسرائیل چاہتا ہے وہ آرمگیڈون, تیسری جنگ عظیم کا آغاز, اور ابھی صرف فلسطین ہے لیکن اس کے بعد پھر عرب ملکوں کی باری ہے, اوپر لبنان ہے, پھر شام ہے, پھر اردن ہے. تو شام پہ تو پہلے ہی فضائی حملے کر چکا ہے, اور شام کے دو ایئرپورٹ بم مار کر اسرائیل تباہ کر چکا ہے کہ اس کے خلاف استعمال نہ ہو سکے. لبنان میں بھی آج ہی کا دن ہے کہ جمعے کے بعد جو حزب اللہ کے امین ہیں ان کی طرف سے اعلان جنگ ہونا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ کہ لبنان پر بھی اسرائیل کا ایک بڑا حملہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو لبنان اور شام کے علاقے تو ابھی اس جنگ کی لپٹ میں آ جائیں گے. پھر دیکھیں کہ باقی جو اردن ہے اور سعودی عرب ہے اور اسی طرح ایجپٹ ہے, یہ پورے علاقے مل کر ایک گریٹر اسرائیل بننا ہے, جس کا نقشہ اسرائیل پہلے ہی دیا ہوا ہے. آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گریٹر اسرائیل تو آپ کو سامنے مل جائے گا, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ ان کا اعلانیہ مقصود ہے اور اس پر اب عمل درآمد کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے اور اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب کہتے تھے دوسرا کام جو اسرائیل کرنا چاہتا ہے وہ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو گرا کر تیسرا ہیکل تعمیر کرنا. تو اس میں بھی مسلمانوں کو ایک مغالطہ یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا, تو اگر اب بھی یہ اسرائیل بنا لیں تو کیا ایسی کون سی بات ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ خانہ کعبہ ہے جسے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. اسی طرح دوسری مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے جو یہ فلسطین میں بنائی گئی, یہ بھی آدم علیہ السلام نے بنائی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ان دونوں مسجدوں میں کتنا فرق ہے, تو آپ نے فرمایا 40 سال کا. تو پہلے جو ہے مسجد حرام بنی, پھر مسجد اقصی بنی, اور دونوں میں 40 سال کا فصل ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسی طرح مسجد اقصی کی تعمیر نو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تو اس لیے حقیقت میں تو یہ بالکل شروع سے ہے، اور جتنے عرصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو آپ استقبال قبلہ تعین فرماتے تھے، یعنی سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا، اسی کی سیدھ میں مسجد اقصی کو بھی آپ رکھتے تھے، اور خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار کو سامنے رکھ کر آپ عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کا موقع آیا اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر ایسا کرنا ممکن نہیں رہا، تو آپ نے تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جب تک کہ اللہ نے آپ کو رخ پھیر کر مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہ دے دیا۔ تو اس لحاظ سے قبلہ اول بھی مسجد اقصی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب اسرائیل چاہتا ہے کہ اسے گرا کر وہ تیسرا ہیکل بنائے۔ مسجد توحید کا مرکز ہوتی ہے، اور ہیکل جو ہے وہ یہودیوں کے شرک کا ایک مرکز بنے گا، تو جس کے لیے مسلمان بالکل تیار نہیں ہے، اور فلسطینی بھی مسجد اقصی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں کو اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام جو اب اسرائیل نے کرنا ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانا، جس کے لیے اب بات شروع ہو گئی ہے۔ پہلے پورے فلسطین سے مسلمانوں کو نکال کر اس پر قبضہ ہے، اس کے بعد اطراف کے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنانا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی کتابیں کہتی ہیں گریٹر اسرائیل بنے گا تو ان کا مسیح موعود، جسے ہم کانا دجال کہتے ہیں، اس کا نزول ہوگا، اور پھر ان کی کتابوں کے مطابق جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا تو پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہو جائے گی۔ اسی طرح چوتھا کام پہ تخت داؤدی کی ہیکل میں تنصیب ہے، اور یہ ڈیوڈ تھرون کہلاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت جو ایک پتھر کی سل ہے ایک کرسی میں اسے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویسٹ منسٹر ایبی، یہ ایک بڑا چرچ ہے انگلینڈ میں، وہاں پہ یہ موجود ہے، اور جب یہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اس تخت داؤدی کو جا کر وہاں رکھا جائے گا، اور پھر یہودی کتابوں کے مطابق پھر جو ہے مسیح دجال کا نزول ہوگا اور یہودیوں کو پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے گا۔ لیکن قرآن و سنت یہ کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا، بڑی جنگیں ضرور ہوں گی اور مسلمانوں کو ایک بڑے پیمانے پر شہادتیں بھی برداشت کرنی ہوں گی، لیکن بالآخر جو ہے وہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور جن کے ہاتھوں پر مسلمان بیعت کر کے ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہود سے مقابلہ کریں گے، اور اسی دوران پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا، اور یہودیوں کو آخری شکست ہو جائے گی، اور پھر پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، اسلام غالب ہو جائے گا۔ بہرحال اسی طرح کی باتیں عیسائی بھی کرتے، وہ کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ ہوگی، اس کے بعد عیسائیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ ان باتوں میں سے کس کی بات درست ہے، یہودیوں کو غلبہ ملتا ہے، عیسائیوں کو غلبہ ملتا ہے، یا مسلمان غالب ہوتے ہیں، یہ تو وقت بتا دے گا آگے۔ لیکن یہ حالات اب شروع ہو گئے، جو پچھلا جمعہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے جس میں بیان کا مجھے موقع ملا تھا، اس سے اب تک جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ اسرائیل نے شام کے 2 ایئرپورٹ تباہ کر دیے، پھر یمنی حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی ایک بڑا اعلان ہوا ہے ابھی تک تو وہ یمن کی طرف سے ہوا ہے۔ اسی طرح 7 مرتبہ زمینی حملے جو ہے وہ اسرائیل کر چکا ہے غزہ میں، اور حماس کا کہنا یہ کہ ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ تو اس کے علاوہ تقریباً 350 کے قریب اسرائیلی فوجی ان حملوں میں قتل ہو چکے ہیں حماس کے ہاتھوں، اور کئی جو ہے وہ یرغمالی بھی بنائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح آج کے دن حزب اللہ کے جو امیر ہیں حسن نصر اللہ، ان کی طرف سے ایک اعلان متوقع ہے، زیادہ تر مسلمان یہی بھی توقع کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کا اعلان کریں گے آج کسی وقت۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کی طرف سے، باقی تمام مسلم ورلڈ میں سناٹا ہے، اور ویسے عوام کی طرف سے بڑے بڑے لاکھوں کے مجمع نکلے ہیں اور مظاہرے ہوئے، اور مسلمان عوام اپنے حکمرانوں سے کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ فوج، اتنی بڑی فوجیں رکھی ہوئی ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، تو نکلو فلسطینیوں کی مدد کرو۔ لیکن عوام تو صرف آواز ہی اٹھا سکتی ہے، باقی جو حکمران ہیں ان کی طرف سے ابھی کوئی جو ہے ایسا مثبت قدم نہیں ہے۔ اردگان یعنی ترکی میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نکلو اور فوج کو آگے لے کر آؤ، فلسطینیوں کی مدد کرو، لیکن یہ کام فی الحال جو ہے ہر طرف خاموشی ہے۔ دیکھا جائے تو ٹوٹل مسلم افواج مل کر 54 لاکھ سے بھی اوپر بن جاتی ہیں، اور جدید ترین اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اگر یہ فوجیں موو کریں بلکہ صرف اعلان ہی کر دیں تو اسرائیل اور اس کے حامیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے ظلم و ستم کو جاری رکھنا، لیکن کہیں سے کوئی اعلان نہیں ہے۔ بلکہ الٹا اسرائیل نے 100 بلین ڈالرز جو ہیں وہ مانگے امریکہ سے، اس کے علاوہ جو لاتعداد بم اور میزائل اور ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں اور لاجسٹکس وہ مانگ رہے ہیں امریکہ سے، اس کے علاوہ 100 بلین ڈالرز، اس میں ایک خیال یہ ہے کہ پولیٹیکلی اپنے تمام مخالفین کو پیسے کھلا کر ان کا منہ بند کرنے کا ایک ارادہ ہے، اور بہت سارے ایسے حکمران ہیں جو چند ڈالروں کے بعد جو ہے وہ شاید جو ہے بالکل ہی عوام کی بات نہ سنیں، تو یہ سارا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے وہی آئی ایم ایف ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت میں کچھ کمی آ گئی، مزید کمی متوقع ہے، اسی طرح ڈالر کے ریٹس بھی کم ہوئے اور مزید ریٹ گرنا متوقع ہے، تاکہ جو موجودہ حکومت ہے اسے تھوڑا ریلیف دیا جائے، عوام کی طرف سے جو ڈیمانڈ اتنی آ رہی ہے تو عوام کی بھی مخالفت حکمرانوں سے کچھ کم ہو اور یہ فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے بھی کچھ تھوڑا سا خاموش ہو۔ اسی طرح سعودی عرب نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ اسرائیل کو 1967 والے جو ان کا مقام تھا اس پر لوٹنا ہوگا، لیکن ابھی ان سے کافی روابط جو ہیں وہ کیے گئے اسرائیل کی طرف سے، اور یہ بیان آیا ہے کہ سعودی عرب غزہ جنگ کے بعد اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک جو شہادتیں ہیں، ویسے تو 50% بلڈنگز زمین بوس کر دی گئی ہیں، لیکن جو ڈیتھ ٹول آ رہا ہے تو 9000 سے اوپر شہادتیں ہیں فلسطینیوں کی، 20000 سے اوپر زخمی ہیں، اور تقریباً 14 لاکھ سے اوپر لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں اور بالکل بنیادی جیسے ٹاکے لگانے کے لیے سوچز وغیرہ نہیں ہیں، تو اب کسی کا فریکچر ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو ایمپیوٹیٹ کرنا پڑ رہا ہے، یعنی وہ حصہ کاٹ دیتے ہیں کیونکہ اب ہڈی جوڑنے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، تو جسم کا اتنا ٹانگ اگر ٹوٹ گئی ہے تو اسے کاٹنا پڑتا ہے کہ باقی جسم بچایا جائے، تو یہ ایک مشکل جو ہے شدید آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح اب جو کوئی بات کرتا ہے، اور مسلمان ممالک میں جہاں کہیں اس طرح ظلم و ستم ہے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا پر ایسے لوگوں کو شدت پرست اور انتہا پرست کہا جاتا ہے، اسی طرح اگر پر امن جد و جہد بھی کریں تو اسے وائلنٹ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ بات کر کے آزادی کا تقاضا کریں کہ بھئی ہمیں آزادی چاہیے تو پرووکیٹرز کہلاتے ہیں، اور اگر کوئی فلسطین کی حمایت میں بات کرے تو اسے اینٹی سیمیٹک کہا جا رہا ہے دنیا میں، اور خود کوئی یہودی اپنے ضمیر کے آگے جو ہے مجبور ہو کر فلسطین کی حمایت میں کوئی بات کر دے تو اس یہودی کو سیلف ہیٹنگ جو کہا جاتا ہے۔ تو کسی طرح جو ہے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں، گرچہ یہ بات بھی ہے کہ اصل صورتحال بھی کیونکہ جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور جو بربریت اور ظلم ہے یہودیوں کی طرف سے وہ بھی منظر عام پر آ رہا ہے، تو ایک طرف یہود کو برا بھی کہا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف ان کی حمایت میں اس طرح کی بات کہ کسی بھی طرح آپ جوس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ موجودہ اب تک جو واقعات ہوئے ان میں حماس کو ہونے والے فوائد دیکھیں، ویسے تو یہ کہ وہ 30000 کی تعداد میں وہ نوجوان ہیں زیادہ تر جن کے اپنے رشتہ دار، زیادہ تر ان کے والدین بہن بھائی یہود کے ہاتھوں مارے گئے، اب وہ پہلے بچے تھے اب وہ جوان ہو گئے، تو اب ان میں ایک انتقام کا جذبہ بھی ہے، پھر بیت المقدس کو یہودیوں سے چھڑانے کا ایک جذبہ ہمیشہ سے فلسطینیوں میں رہا ہے، تو اس کے مطابق اب انہوں نے کارروائی کی ہے۔ فی الحال جو انہیں فائدے ہوئے ہیں تو اسرائیل جیسے بالکل ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا اس پر ایک کاری وار لگانے میں کامیاب ہوئے، ان کا آئرن ڈوم جس کی دہشت سے دنیا کانپتی تھی وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے راکٹوں سے ناکام بنایا، تو وہ جو ایک ان کا ایک تھا بھرم کہ انہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور کسی ایک یہودی کو مارنا ناممکن ہے، کیونکہ جتنے بھی فلسطینی علاقے جو یہودی علاقوں سے ملتے تھے وہاں اونچی اونچی دیواریں انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھیں اور الیکٹرانک اور لوہے کی باڑیں لگائی ہوئی تھیں اور ویجیلنس ٹاورز درمیان میں لگائے ہوئے تھے جن کے اوپر ریڈار تھے اور مشین گنز فٹ تھیں، تو کوئی بھی اس بیریئر کو کراس کرنے کی کوشش کرتا تو آٹومیٹک فائر ہو کے اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو اس ساری ٹیکنالوجی کے باوجود اتنا بڑا حملہ ان پر ہو گیا اور تقریباً 1200 جو وہ قتل کر دیے گئے اور 250 کے قریب دیر کمال بنا لیے گئے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی حماس کو اس طرح ہوئی۔ اسی طرح پہلی مرتبہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں، پھر پوری دنیا کی توجہ فلسطین کی طرف ہو گئی، ورنہ فلسطینی تو روزانہ قتل ہو رہے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم روز کا معمول تھا، لیکن دنیا کی توجہ نہیں تھی اس طرف، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے لوگ، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کی توجہ ہو گئی کہ ہو گیا رہا ہے، اور غیر مسلم لوگوں نے بھی پڑھا کہ یہ ہسٹری کیا ہے، پھر انہیں پتہ چلا کہ فلسطین تو اصل باشندے ہیں یہاں کے، اور اسرائیلیوں نے آ کر یہاں پر قبضہ کیا اور انہیں گھروں سے بے دخل کیا اور انہیں قتل عام کیا، اور یہ کوئی آج کا معمول نہیں ہے، روز کا سلسلہ ہے جو اب اپنے کلائمیکس پہ پہنچا ہے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ کہ اسرائیل کا ظلم و ستم پوری دنیا پر واضح ہو چکا ہے۔ نمبر پانچ، امریکہ کی اسرائیل کی اندھی حمایت بھی سب کے سامنے آ چکی ہے، یعنی امریکہ اب کہہ رہا ہے اسرائیل سے کہ تو تم جو مرضی کر لو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کتنی بھی تم بربریت کرو، ظلم ڈھاؤ، انٹرنیشنل لاس پامال کرو، اور جو ہے سویلینز کو قتل کرو، ایمبولینسوں پر بم مارو اور اسپتالوں کو اڑا دو، تو بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو امریکہ نے جو ہے اس طرح جو ہے بالکل پیٹ تھپ تھپائی ہے، تو اس کی بھی اندھی دوستی ہے سب کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح عرب دنیا کی اسرائیل سے بڑھتی ہوئی دوستی کے سلسلے رک گئے، ورنہ یہ پینگیں بہت بڑھ رہی تھیں، اور جو ہے ایک ایک کر کے تمام جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تقریباً قبول کرنے کے قریب تھے، کچھ نے قبول کر بھی لیا تھا، تو اب یہ چیز جو ہے مزید آگے بڑھنے سے رک گئی ہے۔ پھر ساتواں فائدہ جو حماس کو ہوا کہ اسماعیل ہانیہ جس وقت ان کے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمیں اسلحہ دیں تو ہم اسرائیل کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھا ہے کہ میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی میں اسرائیلیوں میں بالکل ہمت نہیں ہے، وہ بہت بزدل لوگ ہیں، تو اگر صحیح اسلحہ مل جائے ان مسلمان مجاہدین کو تو وہ پھر جو ہے اسرائیلیوں کو بہت جو ہے انہیں ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آٹھواں فائدہ کہ حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل کے تقریباً اب 50 کے قریب ٹینک اور ان کے بختہ بند گاڑیاں اور ایک بڑا نقصان پہنچایا، جسے ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ 60 ارب ڈالر سے اوپر انہیں نقصان ہو چکا ہے۔ اسی طرح نیتن یاہو، اس کی پاپولیرٹی بڑی ڈراپ ہوئی ہے یہودیوں میں، اس کے خلاف بڑا یہودی خود ہی کوس رہے ہیں اسے کہ اس کی غلط اسٹریٹجیز اور فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کی وجہ سے یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے تو نیتن یاہو کے خلاف مقدمہ چلے گا، اور اس پہ جو ہے یہودی جو ہے وہ الگ آئندہ جو الیکشن میں بھی اس کی پاپولیرٹی میں بہت فرق پڑا ہے۔ اسی طرح دسواں فائدہ حماس کو یہ ہوا کہ چین اور روس کی حمایت اسے حاصل ہوئی ہے، اور کم سے کم چین نے آواز اٹھائی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح روس آواز اٹھا رہا ہے کہ یہ بے گناہ عوام پر اس طرح کی بمباری جو ہے یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن آج 28 دن ہو گئے ہیں، صرف آوازیں ہی ہیں، باتیں ہی ہیں، عملی جو ہے کسی نے آگے بڑھ کر مدد نہیں کی ہے۔ تو بہرحال ہم بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہاں ہم بھی آوازیں لگا رہے ہیں، لیکن اس کا اصل حل یہی ہے کہ ہم ایک اسلامی نظام قائم کریں۔ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پر اسلام کا نظام نافذ ہو، اور دور ملوکیت میں جو اسلام کے رخ روشن پر بدنما داغ لگے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھایا جا سکے۔ تو اب یہ کام کیسے ہوگا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کام کیا، تو اب جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو محض 21 برس میں آپ نے دین کو عرب کی حد تک غالب کر دیا، اور پہلا کام اس میں آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو حقیقت سے روشناس کیا، اور کفر اور شرک کے اس ماحول میں قرآن کی دعوت لے کر آپ اٹھے، اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا آپ نے انہیں منظم کیا، ان کی تربیت فرمائی، انہیں ایک جماعت بنایا جسے ہم جماعت صحابہ کرام کہتے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور قرآن کو جھوٹ قرار دیا، آپ کی نبوت کا انکار کیا، تو آپ نے ان کے ساتھ محض صبر کیا۔ تو یہ چار کام ہیں جو ہمیں پورے جو مکی دور ہے اس میں نظر آتے ہیں، کہ ایک طرف آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو منظم کر رہے ہیں، ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو صفہ پہاڑ ہے یہیں پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہوتا تھا، جہاں آپ کئی کئی گھنٹے تشریف لے جاتے اور صحابہ آپ کی صحبت میں رہ کر فیضیاب ہوتے اور آپ ان کی تربیت فرماتے۔ اسی طرح اس میں جو کچھ مخالفت ہو رہی تھی اس پہ آپ نے محض صبر کیا۔ اہل مکہ آپ کو اپنی آنکھوں کا تارہ کہتے تھے، آپ کے معتقد تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن جب آپ نے انہیں قرآن سنانا شروع کیا تو انہی اہل مکہ نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر معاذ اللہ، اسی طرح مجنون کہا، دیوانہ اور پاگل معاذ اللہ، اسی طرح جو ہے آپ کو جو ہے کہا گیا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کی باتوں کو رد کیا گیا، اس سے آپ کا سینہ غم سے بھجتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر کریں جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے۔
تو آپ نے صبر کیا اور اپنا کام جاری رکھا، اور پھر یہ ابتدائی 3 برسوں میں یہ مخالفت جو ہے زبانی طنز و استہزاء پر تھی، لیکن جب قریش مکہ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ان کے نوجوان جڑ رہے ہیں اور غلام جو ہے وہ اسلام لا رہے ہیں، تو ان کی مخالفت میں شدت آ گئی اور شدید ترین جسمانی پرسیکیوشن شروع ہو گئے۔ یہی دور ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا جاتا اور صبح سے شام تک مارا پیٹا جاتا، اور ان کی زبان سے احد ناحد احد ناحد احد ناحد کی صدائیں نکلتی کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، چاہے تم میرے ساتھ جو بھی کرو۔ اور یہی دور ہے جب خبیب بن العد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، اور ان کی کھال جلی اور چربی پگھلی، اور اس سے جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ جرم کیا تھا؟ کہ انہوں نے ایک اللہ کو مانا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زد و کوب کیا جاتا، ایک مرتبہ تو آپ کی گردن میں چادر ڈال کے اسے بٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کا سانس رک گیا، آپ کی آنکھیں باہر آ گئی۔ بڑی مشکل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دھکا دے کے آپ کو ان کے درمیان سے نکالا۔ اور یہی دور ہے جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہید کر دیا گیا اسلام لانے کے جرم پر، اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جرم یہ تھا کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ شدید ترین دور تھا جسے سیرت کی کتابوں میں تعذیب المسلمین لکھا جاتا ہے، یعنی وہ دور جس میں مسلمانوں پر شدید اذیتیں ڈالی گئیں۔ اور اس کے بعد پھر قریش نے دیکھا کہ مر جاتے ہیں لیکن دین سے نہیں پھرتے، تو انہوں نے لالچ اور سودے بازی کی کوشش کی۔ اس لیے بہت سے مواقع پر آپ کو انہوں نے لالچ دیا، اس میں ایک بڑا موقع تھا کہ 24-25 بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ محمد آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو اتنا مال و دولت دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے امیر ترین انسان ہو جائیں، اور جس لڑکی سے آپ کہیں ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، بس آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یا تو اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، یا میں اسی راہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آپ کا پورے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شیب بنی ہاشم میں آپ کو پورے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ نہ کوئی چیز خریدیں گے نہ بیچیں گے، نہ ان سے کوئی تعلقات رکھیں گے نہ ہی بات چیت کریں گے۔ چنانچہ تھوڑی عرصے میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، اور بھوک کی شدت میں بچوں اور عورتوں کی رونے کی آواز شیب بنی ہاشم سے آنا معمول بن گئی، جو بھی قریب سے گزرتا تھا وہ بھوکے بچوں اور عورتوں کی رونے کی آوازیں سنتا تھا۔ پھر یہ بائیکاٹ 3 سال میں جا کر ختم ہوا، اور اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، سن 1090 اس کے بعد کا سال۔ اس میں ابو طالب جو آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے ایک حمایتی بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال پا گئیں۔ تو اب آپ کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ مکہ میں کوئی سینٹرل حکومت نہیں تھی، ہر قبیلہ اپنے لوگوں کا خود ذمہ داری لیتا تھا، اور آپ کے قبیلے نے آپ کو ڈس اون کر دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے۔ چنانچہ آپ پہلی دفعہ مکہ سے باہر جو ٹوئن سٹی تھی طائف، ادھر تشریف لے گئے، اور آپ کا خیال تھا کہ اہل طائف ایمان لے آئیں گے اور اس طرح ایک دار الہجرت جو ہے طائف بن جائے گا، لیکن نہ صرف یہ کہ وہاں کے 3 سرداروں نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو گالیاں دیں، آپ پر جو ہے وہ تالیاں پیٹیں، سیٹیاں بجائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تقریباً 2 میل کا رستہ ہے کہ دونوں طرف کھڑے ہو کر سنگ باری کی آپ کے اوپر، سر سے پیر تک آپ زخمی ہو گئے، اور خصوصاً آپ کے ٹخنوں کا نشانہ لے کر اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ تو پھر جب آپ واپس آئے تو آپ غار حرا تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں سے جو ہے جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ کون آپ کو اپنا حلیف بناتا ہے، لیکن اکثر نے انکار کر دیا۔ پھر ایک کافر سردار متم بن عادی، اس نے آپ کو حلیف بنایا، اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لگا کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچا، اور اس نے لوگوں سے اعلان کیا کہ یہ میرے حلیف ہیں آج سے۔ اس طرح آپ کی ری انٹری ہوئی ہے مکہ میں، ورنہ آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ آپ کا قبیلہ آپ کو ڈس اون کر چکا تھا۔ پھر کیونکہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر نو کی تھی اور حج کے لیے آواز لگائی تھی، اس وقت سے حج جاری تھا، تو مشرکین مکہ بھی حج کے دنوں میں مکہ آتے تھے دور دراز علاقوں سے، تو آپ کا معمول تھا کہ منیٰ کے قیام کے دنوں میں آپ ایک ایک خیمے میں جا کر انہیں دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو سن 1190 میں مدینہ سے 6 افراد آئے تھے، جب آپ نے انہیں دین کی دعوت دی وہ ایمان لے آئے، پھر اگلے سال 12 افراد آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جیسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا ساتھی ساتھ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا، وہ مدینہ گئے، وہاں انہوں نے قرآن کا پیغام عام کیا، اہل مدینہ بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے، اور سن 1390 میں تقریباً 72 مرد اور 3 خواتین مدینہ سے آئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رات میں ملاقات کی، اور آپ نے ان 72 مردوں میں 12 اسرے بنا دیے، اور ہر اسرے کا ایک نقیب مقرر کیا، یعنی اس کا نگران، اس طرح 12 گویا آپ کہیں کہ اسرا کہتے ہیں خاندان کو، 12 یونٹس، اور ہر یونٹ کا ایک نگران جسے نقیب کہتے ہیں، اور پھر ان نقبہ کی اطاعت کی آپ نے بیعت لی، اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اور ان اہل مدینہ نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، یہ اہل مکہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ ہمارے پاس مدینہ آ جائیں، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کا حکم دے دیا گیا، چنانچہ صحابہ ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ پھر آپ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، اور اس وقت دار الندوہ میں ایک میٹنگ کی گئی کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نہ چلے جائیں، تو آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کئی مشوروں کے بعد ابو جہل نے اس بات پر لوگوں کو قائل کیا کہ تمام عرب قبیلوں سے ایک ایک آدمی جو ہے وہ آ جائے، اور وہ سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، اس طرح بنو ہاشم سارے عرب سے مقابلہ نہیں کرے گا کر سکے گا، اور یہ آپ کا خون کسی ایک قبیلے پر نہیں آئے گا، اس بات کو سب نے قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کو گھیر لیا گیا، یہی رات تھی جو آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، انہی بدبختوں کی امانتیں تھیں کہ کل انہیں واپس کر کے پھر آ جانا مدینہ، اور خود آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور ان کے نرغے کے درمیان سے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر، پھر ہم جانتے ہیں کہ 3 دن، ویسے تو یہ کہ مدینہ شمال میں ہے مکہ سے، لیکن آپ جنوب میں گئے، اور جو ہے غار سور میں آپ نے 3 دن قیام کیا، پھر ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچتے ہی آپ نے 5 کام کیے، پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، اور یہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی جس میں 5 وقت نماز ہوتی تھی، بلکہ یہ ایک عظیم یونیورسٹی تھی، اصحاب صفہ جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو دن رات ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر یہ عظیم سپریم کورٹ تھی، 500 سے زیادہ مقدمات کے فیصلے آپ نے مسجد نبوی میں فرمائے، پھر یہ جنرل ہیڈ کوارٹر تھا، آگے آنے والی جو غزوات اور سرائے ہیں ان کی پلاننگ آپ نے مسجد نبوی میں کی، پھر یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی تھا، باہر سے آنے والے ڈیلیگیشنز کو مسجد نبوی میں رکھا جاتا، پھر مسجد نبوی پریزیڈینشیل ہاؤس بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے چھوٹے چھوٹے حجرے وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھے، اور یہ اسٹیٹ پریزن بھی بنا، بدر کے قیدیوں کو مسجد نبوی میں رکھا گیا، تو بہرحال یہ پہلا کام ہے جو آپ نے کیا، مسجد نبوی کی تعمیر، پھر دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ تقریباً 125 صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کا سیٹلمنٹ ایک بڑا ایشو تھا، 125 گھر بنائے جائیں، انہیں پھر ضروریت کی چیزیں دی جائیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، پھر سنز آف دا سوائلز بھی ہمیشہ باہر سے آنے والوں کو قبول نہیں کرتے، ان کے خلاف ریولٹ کرتے، تو یہ بھی ایک اندیشہ تھا، تو آپ نے ان سارے اندیشوں کا حل یہ کیا کہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجر صحابی کو بلاتے تھے اور ایک مدینہ کے رہنے والے صحابی کو بلاتے تھے، اور کہتے تھے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو، اسے مواخات کہتے ہیں، اور ان بھائیوں نے آپس میں وہ محبت کی جو سگے بھائی ایک دوسرے سے نہیں کرتے، یعنی مدینہ کے رہنے والے انصار صحابی نے اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر دی، اور چاہا کہ یہ مہاجر بھائی آدھی چیزیں لے لے، اور مہاجروں نے کم سے کم پر قناعت کی کہ نہیں، یہ تم اپنی چیز اپنے پاس رکھو، ہمیں تجارت آتی ہے، بس تھوڑی تجارت چل جائے تو ہم اپنا گزارا خود کر لیں گے، لیکن یہ محبتیں بڑی مثالی محبت، پھر تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مدینہ کے قریب 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور ان سے اندیشہ تھا کہ یہ قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ نے ان سے میثاق مدینہ کیا کہ مدینہ پر جب بھی حملہ ہوگا تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں گے، اور پھر آپ نے چوتھا کام کیا کہ مکہ سے مدینہ کے درمیان جتنے قبائل تھے ان سے ملاقاتیں کی اور انہیں مسلمانوں سے دوستی کرنے کی ترغیب دی، یا کم سے کم اس بات پر راضی کیا کہ اگر مسلمانوں قریش میں جنگ ہوگی تو یہ نیوٹرل رہیں گے، نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے نہ قریش کا، اسے کہتے ہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، اور پھر پانچواں کام آپ نے یہ کیا کہ ریڈ سی کے کنارے کنارے جو قریش مکہ کے تجارتی قافلے مدینہ کے پاس سے اوپر شام میں جاتے تھے، شام ایک بڑی انٹرنیشنل منڈی تھی، وہاں پورے یورپ سے اور پھر عراق سے افریقہ سے مال آتا تھا اور ٹریڈنگ ہوتی تھی، اور یہ مدینہ کے پاس سے یہ قافلے گزرتے تھے، تو آپ نے ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے، تین میں آپ خود گئے، اسے انہیں غزوہ بھی کہتے ہیں، تو تقریباً آٹھ، چار غزوات ہیں چار سرایا، تو آٹھ فوجی مہمات ہیں، اور یہی وجہ بن گئی پھر غزوہ بدر کی۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ چھ سال ایسے ہیں جس میں 28 غزوات ہوئے قریش مکہ سے، اور 54 سرایا، تقریباً 82 مہمات ہیں جن کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور جو ہے جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، اور جو 360 بت مکہ کے اندر رکھے تھے وہ آپ نے توڑ دیے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 پڑھتے جاتے تھے، جا الحق و ازحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا، اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے آپ نے پاک کر دیا، اور اس وقت سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اب دوبارہ خانہ کعبہ میں کبھی بت نہیں رکھے جائیں گے۔ اس طرح عرب کی حد تک دین غالب ہو گیا۔ پھر آپ کو اطلاع ہوئی کہ حنین میں فوجیں جمع ہو رہی ہیں، اور اسی طرح طائف میں فوجیں جمع ہیں، تو آپ نے وہاں پر بھی مقابلہ کیا، غزوہ حنین، غزوہ طائف، اور اس طرح پورے عرب سے جو ہے وہ اسلام دشمن ان دشمنوں کو شکست دے دی۔ اور پھر آپ نے اسلام کے بین الاقوامی غلبے کے آغاز کے لیے آپ تبوک تشریف لے گئے، آپ کو اطلاع ہی کہ تبوک میں 200,000 رومی جمع ہے جو مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے پری ایمٹ کیا اور 30,000 صحابہ کو لے کر آپ تبوک تشریف لے گئے۔ 20 دن آپ نے انتظار کیا، رومی فوجی مقابلے پر نہیں آئے، تو آپ واپس آ گئے۔ تو اس طرح یہ طریقہ میں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پورے عرب میں اسلام کو غالب کر دیا، اس کے بین الاقوامی غلبے کا بھی آغاز اپنے ہاتھوں فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں بڑا کچھ تعلیم ہے، یعنی قرآن کی دعوت لے کر اٹھنا، جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں انہیں منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا، جو اس دعوت کی مخالفت کریں ان سے صبر کرنا، یہاں تک کہ ہاتھ میں طاقت آ جائے۔ جب مخالفین سے ٹکرانے کی طاقت ایسی ہو جائے کہ آدمی کو اندازہ ہو کہ ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر مخالفوں کو چیلنج کرنا، جیسے آپ نے کیا، جس کے نتیجے میں پھر ایک مسلح تصادم شروع ہو گیا غزوہ بدر سے فتح مکہ تک، اور پھر اللہ کی نصرت ساتھ ہوتی ہے تو پھر فتح ہو جاتی ہے، جیسے فتح مکہ میں ہوا اور دین غالب ہو گیا۔ تو یہ تو طریقہ ہم نے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ کہ ہم بھی پاکستان میں اسی طرح کام کر سکتے ہیں، ابتدائی پانچ مراحل جوں کے توں، دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، یہ بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اقدام بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے، البتہ مسلح تصادم میں فرق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مخالفین کفار تھے، آج پاکستان میں اسلامی نظام کے مخالفین کلمہ گو مسلمان حکمران ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ دو آپشن ہیں ہمارے پاس، ایک ہے الیکشن، جو 77 سال ہو گیا الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کرنے میں کہ اسلام غالب ہو جائے، وہ نہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تو تیسرا طریقہ ہے احتجاج، اور ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ یہی بات کرتے رہے کہ ہمارے پاس صرف الیکشن ہی طریقہ نہیں ہے، یا مسلح تصادم تو ویسے ہی فیزیبل نہیں ہے، سامنے مسلمان ہے، تو دوسرا طریقہ الیکشن ہے جس میں مسلسل ناکامی ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے عوام جو ہے وہ پاکستان میں اسلام غالب کر سکتے ہیں، وہ ہے پرامن لیکن منظم احتجاج، حکومت سے پرامن اور منظم احتجاج کیا جائے کہ بھائی یہاں شریعت نافذ کرو، یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے، 20 لاکھ لوگوں کی جانوں کی قربانی ہے، ہزاروں عصمتوں کی پامالی ہے، وہ دین کے لیے، اور تم اگر یہاں پر اسلام نافذ نہیں کرتے تو یہ بے ایمانی بھی ہے اور وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت بھی ہے، تو اس لیے ایک پرامن لیکن منظم احتجاج کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ یہاں پر دین غالب ہو جائے۔ انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو اسے پھر مزید واضح کروں گا کہ یہ احتجاج جو ہے پرامن لیکن منظم احتجاج یہ پاکستان میں کس طرح ممکن ہے۔ تو بہرحال اس وقت یہ کہ حالات پر ہماری نظر رہنی چاہیے، پھر یہ کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم آج مر گئے تو کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو جو زبانی ہم جو ہے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں یا مالی مدد کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ باقی امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے 13 باتیں جو اپنے خطاب جمعہ میں جو ہے وہ کہیں تھیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، تو اس میں ذاتی توبہ بھی ہے اور ذاتی تقویٰ کا اختیار کرنا بھی ہے، اور یہ کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے، ان کی مالی امداد کرنا بھی ہے، ان کے لیے آواز اٹھانا بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور دنیا میں اپنے دین کو غالب فرمائے، جو کو ہو کر رہے گا، دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، کیونکہ دین اللہ کا ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا حصہ دین کے غلبے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔